نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. علم کے حصول کے لیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک خوبصورت دعا ہے, آپ بھی میرے ساتھ مانگ لیجئے. یا معلم ابراہیم علمنی, اے ابراہیم علیہ السلام کو تعلیم دینے والے رب ہمیں بھی علم عطا فرما دیجئے. یا مفہم سلیمان فہمنی, اے سلیمان علیہ السلام کو فہم دینے والے رب تو ہمیں بھی فہم عطا فرما دے. یا معلم آدم علمنی, اے آدم علیہ السلام کو علم سکھانے والے ہمیں بھی علم سکھا دے. آمین یا رب العالمین. اللہ کی رحمت سے, اس کی توفیق سے آج ہم 27 پارہ پڑھیں گے اور ہمارا سبق سورہ زاریات سے شروع ہوگا. اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں. پروردگار, اس پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ تجھے راضی کر لیں, تجھے راضی کرنے کے طریقے جان لیں. پروردگار, ہمارا اس سے مقصد نہ کوئی تعریف نہ کوئی شکریہ چاہیے. پروردگار, بس صرف اور صرف یہ کہ تیری طرف آنے کا رستہ مل جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو کچھ چر چگ لیا کرو. عرض کیا گیا, یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علم کی مجالس, علم کی مجلسیں. یہ طبرانی کی روایت ہے. قرآن کے یہ گروپس یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے پیش نظر جنت کے باغ ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان علم کی مجلسوں سے بہترین چننے والے اور بہترین اپنانے والے ہوں. سورہ زاریات کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں, پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں, پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں, پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے, اپنی قدرتوں کا اظہار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور ہوائیں ہم جانتے ہیں رحمت بھی بن جاتی ہیں اور عذاب بھی. اور یہاں ہواؤں کا جو کام ہم دیکھتے ہیں اور ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے تو گرد اڑتی ہے, پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھتے ہیں اور ہوائیں انہیں چلا کر جہاں بارش برسانی ہوتی ہے, جہاں ضرورت ہوتی ہے, جہاں حکم ہوتا ہے, جہاں مردہ پڑی ہوئی زمین ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس پر بارش برسا دیتے ہیں اور زمین وہ پھر زندہ ہو جاتی ہے. بے شک یہ آخرت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے. تو ان ہواؤں سے, ان بدلیوں سے میں اور آپ ایک سبق سیکھ لیں. ہوائیں بن جائیں. جو معاشرے کے اندر گرد و غبار ہے, جو غلط عقیدے ہیں, جو غلط رسومات ہے, جو غلط ڈائریکشن پہ چل پڑے لوگ, اس گرد و غبار کو معاشرے سے اڑانے والے ہوں. بدلیاں بن جائیں. یہ قرآن کے پانی کے قطرے میں اور آپ اپنے اندر ابزارب کریں اور اپنے آپ کو اس معاشرے سے بلند کر لیں. اپنا اخلاق سنواریں, اپنا کردار سنواریں اور پھر ان پانی کے قطروں کو, پھر ان بدلیوں کو جوڑ کر ایک ٹیم ورک کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ, وہاں جہاں کے مردہ زمین ہے, جہاں ضرورت ہے, اور وہ کون سی جگہ ہے آج کے جہاں ضرورت نہ ہو, تو اس پانی کو برسا دیں, لوگوں کو سکھا دیں, لوگوں کو تعلیم دیں, ہم وہ بدلیاں بن جائیں جو معاشرے کی نجاستوں کو دھو دے, جو گرد و غبار کو اڑا دے اور جو اس بابرکت کلام کے ذریعے سے کردار کو سنوار دے اور یہ معاشرہ خوبصورت پھل پھول والا بن جائے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم کھا کر بتایا, حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے. والسماء ذات الحبک, قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی, آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے. یعنی جس طرح آسمان کی شکلیں ہر تھوڑی دیر بعد بدل جاتی ہیں بادلوں کی وجہ سے، اسی طرح سے تمہارے نظریات بدل جاتے ہیں. اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے. مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، قتل الخراسون. اس آیت کو انڈر لائن کر لیجئے، بڑی اہم بات ہے. اندازوں پر، قیاس پر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. آپ کا امتحان ہوتا ہے دنیا کا کوئی بھی، آپ اندازوں پہ نہیں چلتے کہ میرا خیال ہے کہ فلاں تاریخ کو امتحان ہے. نہیں، کنفرم چاہیے. دنیا میں ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں اور بڑا اہم سفر ہے، ہمیں لازمی وہاں پہنچنا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا چانس پہ ہے، ٹھیک ہے اگر مل گیا تو، نہ ملا تو کوئی بات نہیں. نہیں، ہمیں یہاں پہنچنا ہے، ہمیں کنفرم ٹکٹ چاہیے، ہم چاہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، جنت کا راستہ پانا ہے، ہم نے جہنم کے عذاب سے بچنا ہے. یہ ہمارا بڑا اہم سفر ہے. یا ہم اندازوں سے، قیاس سے نہیں چل سکتے، سنی سنائی باتوں پہ نہیں چل سکتے. یہ ہمیں علم سیکھنا ہے، کون سا طریقہ درست ہے، کون سا راستہ اپنائیں گے، کون سا راستہ، کون سا طریقہ ہمیں جہنم کے گھڑے میں لے جانے والا ہے، ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. تو یہ قرآن اور سنت کا علم ہی ہمیں سکھائے گا. تو ہم ہوش کرنے والے ہوں جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہے. پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے. ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا. فتنے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو فتنے سے مراد یہ کہ چکھو مزہ عذاب کا، اور دوسرا مراد یہ ہے کہ جو دنیا میں تم فتنہ برپا کر کے آئے اب اس کا مزہ چکھو. یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. انہم کانو قبل ذالک محسنین، وہ اس دن کے آنے سے پہلے محسن تھے، نیکوکار تھے، احسان کے درجے پہ نیکیاں کرنے والے تھے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو کم ہی سوتے تھے. وبالاسحاری ہم یستغفرون، اور سحری کے اوقات میں مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے. اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو تقوی کا لباس ہے نا، جیسے ہم دنیا کے لباس کو سجانے کے لیے ہم چاہتے ہیں کوئی لیس، کوئی بٹن، کوئی موتی، کوئی ستارے، تاکہ یہ خوبصورت لگے نا، اچھی سی ڈیزائننگ ہو، تو یہ تقوی کے لباس کی ڈیزائننگ ہے. اس سے یہ جو موتی ہے، یہ جو ڈیکوریشن ہے نا، اس سے اپنے تقوی کے لباس کو سجا لیں. یہاں ان پیاری چیزوں کا تذکرہ ہے کہ راتوں کو کم ہی سوتے تھے، اور یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ہم بہت زیادہ جاگ بھی رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم کسی غم میں جاگ رہے ہیں، کبھی کسی خوشی میں جاگ رہے ہیں، کبھی کوئی کام کرنا ہے اس کی فکر ہے اس میں جاگ رہے ہیں، کبھی کوئی بچہ میاں کہیں گئے ہوئے ہیں تو ان کی پریشانی میں جاگ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی فکریں ہمیں جگاتی ہیں. تو کیا آخرت کی فکر اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے جاگا جائے؟ عبد الرحمن بن زید فرماتے ہیں کہ بنی تمیم کے ایک شخص نے میرے والد سے کہا کہ اے ابو اسامہ، ہم اپنے اندر وہ صرف نہیں پاتے جو اللہ نے متقین کے لیے ذکر فرمائی ہے، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ قلیلم من اللیل ما نقوم، یعنی ہم راتوں کو کم ہی کھڑے ہوتے ہیں. تو میرے والد نے جواب دیا، بشارت ہے اس شخص کے لیے جس کو نیند آئے تو سو جائے، مگر جب بیدار ہو تو خلاف شرع کوئی کام نہ کرے. یعنی یہ چیز بڑی اہم ہے. عبادت جتنی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے، استطاعت پر ہے، لیکن برائیوں سے حتی الامکان بچیں، برائیوں سے ہر صورت بچنے کی کوشش کریں، نیکیاں حت الامکان کریں، حسب استطاعت کریں، جتنی عبادت، جتنے نوافل، جتنے اذکار، لیکن برائیوں سے اپنے دامن کو بچائیں. اور پھر وبالاسحاری ہم یستغفرون، رات کے اوقات میں وہ معافی مانگتے ہیں، اور رات کا وقت کتنا قیمتی ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر رات کو آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ تو یہ صرف لیلۃ القدر میں نہیں، ہر رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر، قریب آ کر مجھے اور آپ کو صدا لگاتے ہیں کہ پلٹ آؤ میرے پاس، میں قبول کرنے کو تیار. تو یہ قیمتی وقت، اس کو جب بھی آنکھ کھلے اگر رات کو اگر آپ باقاعدہ اٹھ سکیں تو کیا ہی اچھی بات ہے، لیکن نہ اٹھ سکیں بستر پر لیٹے لیٹے اللہ سے دعا مانگیں، مغفرت کی دعا مانگیں، توبہ کی دعا مانگیں، جو چاہیے رب سے مانگیں، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے، یعنی وہ احسان سمجھ کر نہیں دیتے بلکہ حق سمجھ کر دیتے تھے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی دو لوگوں کی تلاش رہی پر وہ مجھے مل نہ سکے، ایک وہ جس نے صدقہ کیا ہو اور مفلس ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہا ہو۔ تو اللہ ہمیں اپنے راہ میں مال لگانے والا بنا دے، کہ مال دینے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں، یعنی میرے اور آپ کے اپنے وجود کے اندر کتنی چیزیں ہیں، کتنے سسٹم ہیں جو چل رہے ہیں۔ کچن میں گرائنڈر چل رہا ہے، بلینڈر چل رہا ہے، واشنگ مشین گھر میں چل رہی ہے، ادھر کوئی ویکیوم کلینر چل رہا ہے، تو ہر مشین کا کتنا شور ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے اندر مشینیں چل رہی ہیں بے شمار، لیکن کوئی آواز نہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی شور نہیں۔ کیسا پیارا نظام اللہ نے بنایا ہے، اور ہمارا جسم بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے اپنے خالق کی۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو تھوڑا سا اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو اللہ کے حوالے کر دیں اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے پاس جائیں۔ کیا تم کو سوچتا نہیں، آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی، یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی آپ کو پہنچی ہے، آپ کو بھی پہنچی ہے، ہے نا، ہم بھی پڑھ چکے ہیں نا۔ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہے، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ نہ آشنا سے لوگ ہیں، یعنی پہچانا نہیں۔ پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا۔ سبحان اللہ، ہم تو جاننے والوں کو سرو کرتے ہیں، وہ اجنبی لوگوں کو کیسی عمدہ ضیافت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں، پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا۔ اجنبی مسافر کا کسی کے گھر جا کر کھانے سے پرہیز کرنا قبائلی علاقوں میں اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ وہ برے ارادے سے آئے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر انہیں یہ احساس ہو گیا ہو کہیں یہ فرشتے نہ ہوں۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور اسے ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کا مجدہ سنایا۔ علم والا بچہ، دیکھیں والدین کی نیکیاں کیسے کام آتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ پھر اولاد کتنی اچھی دیتا ہے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا ہی اچھا بنا دے۔ یہ سن کر اس کی بیوی چیختی بھی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی بانج۔ اب یہ ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہائے ایسا ریئیکشن انہوں نے کیوں کیا۔ تو اگر آپ میں سے جو کوئی 50-60 سال کا ہے اپنے چیک اپ کے سلسلے میں، کوئی اپنے کسی اور بیماری کے سلسلے میں ہاسپٹل گئی چیک اپ کروایا، تو اچانک اگر ڈاکٹر یہ نیوز سنا دے کہ آپ تو پریگننٹ ہیں، تو کیا حال ہوگا؟ اس سے کچھ زیادہ ہی شاید ہو۔ تو یہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے۔ انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے، وہ حکیم اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس وقت جب بشارت دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی بائبل کے مطابق۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فرستادگان الہی، کیا مہم آپ کو درپیش ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں، جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ کون سا گھر تھا وہ؟ حضرت لوط علیہ السلام کا، اور اس گھر میں سے بھی جو بیگم صاحبہ تھی وہ اس کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں، وہ گھر بھی پوری طرح سے نہیں تھا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے، جب معاشرے کے اندر نیکی اتنی تھوڑی رہ جائے اور برائی غالب آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا آپ یہاں یہ بھی دیکھیں کہ وہ ایک گھر تھا، وہ گھر بھی پورا نہیں تھا، پوری بستی حرام خوریوں میں ملوث تھی، دین سے ہٹی ہوئی تھی، بے راہ روی کا شکار تھی، لیکن ان لوگوں نے اپنا ایمان کیسے بچا کر رکھا۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس معاشرے میں برائیاں ہیں اور ہم یہ دلیل دیں کہ ہم اس وجہ سے جو ہے وہ دین پر نہیں چل سکتے۔ تو یہاں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے میرے اور آپ کے لیے بڑی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں، اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب ہم نے اسے سری سنت کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پر اکڑ گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے آد, جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی کہ جس چیز پر بھی وہ گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں, جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو, مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی. آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ لیا, پھر نہ ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور ان سب سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے قوموں کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انہی چیزوں کے ساتھ عذاب دیا جو ان کی زندگی کے لیے, ان کے وجود کے لیے قیام کا باعث تھی. مٹی, پانی, ہوا اور آگ. لوط علیہ السلام کی قوم کو تابڑ توڑ مٹی کے پتھر برسائے گئے, اور نوح علیہ السلام کی قوم اور فرعون پانی میں ڈوبا. آد کو ہوا سے, سمود کو آگ کا عذاب. اللہ ہمیں اپنے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے. آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا ہے اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں. زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں, اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. شاید کہ تم اس سے سبق لو, پس دوڑو اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ, ضرور انڈر لائن کر لیجئے اس آیت کو. ففروا الی اللہ, یاد رکھیں اس آیت کو ہمیشہ. ہم نے اللہ کی طرف بھاگنا ہے, اللہ سے نہیں بھاگنا. پیارے نبی فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو, میں تیری طرف چل کر آؤں گا. تو میری طرف چل کر آ, میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. اور اگر ہم دوڑ کر جائیں گے تو اس سوچئے کہ اللہ کیسے نہیں تھامے گا. بھاگ کر اللہ کیا معاملہ کرے گا اگر ہم دوڑنے والے ہوں. کھیل کے میدان میں جس طرف دوڑ پر انعام ہو اور کھلاڑی اس سے مخالف سمت میں دوڑے, آپ کیا کہیں گے اسے؟ اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی نہیں. اس نے اپنے وقت کو بھی برباد کیا, اس نے مشقت بھی ضائع کر دی اور انعام بھی کھو دیا. تو یہی کچھ ملتا جلتا حال ہمارا بھی ہے. جس طرف انعام ملنا ہے, جس طرف دوڑ لگانے کو کہا گیا ہے, ہم دوسری سائڈ پہ دوڑ لگا رہے ہیں, اپنی محنتوں کو ضائع کر رہے ہیں, اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں اور انعام بھی کھو دیا. تو ایسے بے وقوف نہ بنے, ایسے احمق نہ بنے, جنت کی طرف دوڑنے والے ہوں. اور ففرو کا لفظ ہے فرار. آپ دیکھیں کہ فرار جو ہوتا ہے نا, وہ انسان کب فرار حاصل کرتا ہے؟ ایک جگہ سے وہ کیوں بھاگتا ہے؟ وہاں اسے نقصان کا خطرہ ہے. یعنی اس دنیا میں اگر ہم اس دنیا کی لذتوں میں پڑ گئے, یہ دنیا تو ہمیں تباہ کر کے چھوڑے گی. تو اس چیز کا احساس کریں اور بھاگے اللہ کی طرف, نیکی کی طرف بھاگے, جنت کی طرف بھاگے. جنتی سے قبر میں کہا جائے گا, تو نیکی میں بڑا چست تھا اور گناہوں میں سست تھا. اور اسی طرح دوزخی سے قبر میں کہا جائے گا کہ تو برائیوں میں بڑا چست تھا اور نیکی میں بڑا سست تھا. تو میں نے اور آپ نے دوڑ لگانی, اور دوڑ لگانے والا اپنی صلاحیتیں بچا کے نہیں رکھتا, وہ اپنی ساری صلاحیتیں لگاتا ہے پھر دوڑ لگاتا ہے. تو جنت ہے ایسی, ایسی پیاری چیز, اس کے لیے دوڑ لگانے والوں کو دوڑ لگانی چاہیے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں سے بھاگو اللہ کی طرف توبہ کے ذریعے. حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نفس اور شیطان نافرمانی کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور بہکانے والے ہیں, تم ان سے بھاگ کر اللہ کی طرف پناہ لے لو تو وہ تمہیں ان سے بچا لے گا. تو اللہ ہمیں اپنے رستے میں بھاگنے والا بنا دے, اللہ کی طرف بھاگنے والے بن جائیں. اور قرآن ایک جگہ میں کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تم کہاں جا رہے ہو, تم کدھر جا رہے ہو, تمہیں تو میں نے اپنی طرف بھاگنے کو کہا تھا. اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ, میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود, میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ہے, ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں. تصور کیجئے کتنے پیاری شخصیت, چاند سے چہرے والے, بہترین اخلاق والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کیسی کیسی باتیں سنی. لوگوں نے ساحر کہا, مجنون کہا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے رخ پھیر لیجئے, تم پر کچھ ملامت نہیں. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, اس آیت کو بھی انڈر لائن کر لیجئے. البتہ نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے. کیونکہ انسان ہے نا ہم بھول جاتے ہیں, یاد دہانی فائدہ دیتی ہے. نصیحت نعمت لگتی ہے اگر ایمان ہو, اور جس کو نصیحت اچھی نہیں لگتی تو دراصل یہ ایمان کی کمی کی نشانی ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا, بہت توبہ کرنے والا, بھولنے والا ہوتا ہے, اور اسے جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے. اللہ ہمیں نصیحت قبول کرنے والا بنا دے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. کون سی عبادت؟ نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ عبادت ہے مگر یہ اصل عبادت نہیں ہے, یہ اصل مقصود نہیں ہے. یہ ہمیں تیار کرتا ہے اصل مقصد کے لیے. روزہ اصل مقصود نہیں ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر بھی رمضان میں ہوئی, 17 رمضان کو, پورا رمضان ان کی جنگ کی تیاری میں گزرا ہوگا, اور بعد میں ظاہر ہے زخمیوں کی تیمارداری میں گزرا ہوگا. فتح مکہ 20 رمضان کو ہوئی, اور وہ کوئی یہ نہیں تھا کہ جہاز میں جانا تھا اور وہاں جا کر کوئی کعبے کی چادی کی تقریب منعقد ہونی تھی حوالے کرنے کی, نہیں. اونٹوں پر سفر, گرمی کا سفر, لمبا سفر, اور یہ نہیں تھا کہ مشرک چڑھ کر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے, اور اس سفر میں, تھکا دینے والے گرمی کے سفر میں, روزہ بھی چھوڑنا پڑا انہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ رمضان اچھا سا گزار لیں اور پھر ہم دین کا کام کریں گے, پھر ہم اللہ کے رستے میں نکلیں گے. نہیں, یہ عبادت تو انسان کو تیار کرتی ہے, یہ تو ایک ذریعہ ہے مقصد کو حاصل کرنے کا. یہ ہمارے اندر وہ اسپرٹ پیدا کرتی ہے, وہ توانائی, وہ ایمان کو اسٹرانگ کرتی ہے کہ جو اصل کام ہے دین کو غالب کرنے کا, اس کام کے لیے ہمارے اندر انرجی پیدا ہو سکے, ہم اپنے نفس پر قابو پا سکیں, ہم اپنی خواہشات کو دبا سکیں. تو اللہ ہمیں اپنی بندگی کرنے والا بنا دے. حدیث قدسی ہے, ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تیرا سینہ تونگری اور بے نیازی سے بھر دوں گا, اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے کو اشغال سے بھر دوں گا, مختلف شغل مصروفیات سے بھر دوں گا, اور تیری فقیری کو ہرگز بند نہ کروں گا. یعنی فقر جو ہے وہ مسلط رہے گا, ضرورتیں ختم نہیں ہوں گی. بس اللہ ہمیں اپنے کام کا بنا لے. میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں, اللہ تو خود ہی رازق ہے, بڑی قوت والا اور زبردست. بس جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے, اس لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں. آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. سورہ طور مکی دور کی سورت ہے. پہلے ہی لفظ وطور سے اس کا نام ماخوذ ہے, اور طور ایک پہاڑ ہے. ہم جانتے ہیں کہ جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور شریعت دی. اور ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم یہاں اپنے گھروں میں آرام دہ صوفوں پر یا اپنے بیڈ پر یا قالین پر بیٹھ کے بڑے آرام اور سہولت کے ساتھ ہم اس شریعت کو لے رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہوتا کہ تم پہاڑ پر آؤ تو میں تمہیں شریعت دیتا ہوں یا کتاب دیتا ہوں, دین دیتا ہوں, تو ہم میں سے کتنے لوگ جا پاتے. تو اللہ کا بہت شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت کے ساتھ ہمیں یہ دین سیکھنے کی نعمت عطا کی. شکر بھی ادا کرنے والے ہوں اور اس دین کی نعمت سے اپنے دامن کو بھر لینے والے اور اپنی زندگیوں کو سنوار لینے والے ہوں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا, اور آپ سے زیادہ خوش آواز اور آپ سے زیادہ اچھی قرات والا تو میں نے کسی کو سنا ہی نہیں. یہ مسلم کی روایت کا مفہوم ہے. شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. قسم ہے طور کی اور ایک ایسی کھلی کتاب کی جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے. کتاب مسطور کہتے ہیں ترتیب اور خوبصورتی کے ساتھ سطر میں لکھی ہوئی کتاب, اور رق کا مادہ رقت اور باریکی کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی باریک چمڑا یا جھلی جو مضبوط اور دیر پا ہونے کی وجہ سے لکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے. کاغذ یا کسی طرح کا بھی باریک ورق بھی رق ہے. والبيت المعمور اور آباد گھر کی قسم. یہاں آباد گھر سے مراد بیت معمور سے مراد بعض علماء کے نزدیک خانہ کعبہ ہے جہاں لوگ عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں, اور بعض کے نزدیک یہ خانہ کعبہ کے اوپر سات آسمانوں کے اوپر بیت المعمور جہاں معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت ابراہیم کو جس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ بیت معمور ہے, اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جب ایک دفعہ وہاں سے نکلتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. اور بعض مفسرین کے نزدیک ہر آباد گھر, دنیا میں جتنے گھر بھی آباد ہیں وہ کس کے آباد کرنے سے آباد ہیں؟ وہ اللہ کے آباد کرنے سے آباد ہیں. میرا اور آپ کا گھر آباد ہے تو کس بنا پر؟ اللہ نے آباد کیا, ورنہ تو ہم اپنے والدین کے گھروں میں بیٹھے ہوتے. لیکن یہ اللہ کی ذات ہے جس نے میرا اور آپ کا گھر آباد کیا. اس گھر آباد کرنے والے سے دعا کرتے ہیں, پروردگار جن کے گھر آباد ہیں انہیں نیکی اور تقوی کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ آباد رکھ, اور پروردگار جن کے گھر ابھی آباد نہیں ہوئے پروردگار تو ان کے گھروں کو بھی خوشیوں کے ساتھ اور نیکی اور تقوی کے ساتھ آباد کر دے. اور اونچی چھت کی قسم اور موزن سمندر کی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے, ما لہ من دافع, جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں. حضرت عمر فاروق نے ایک روز سورہ طور پڑھی اور اس آیت پر پہنچے تو ایک سرد آہ بھری, جس کے بعد 20 دن تک بیمار رہے. لوگ عیادت کو آتے اور کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ بیماری کیا ہے. فکر تھی اس آخرت کی, غم تھا اس آخرت کا, یہ بیماری تھی کہ تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں, تو میرا کیا بنے گا. وہ اس روز واقع ہوگا جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا, اتنا بڑا آسمان, مضبوط آسمان, جب وہ ہل جائے گا اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے, اتنے مضبوط پہاڑ دھمکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے, تو میں اور آپ تو بے بس اور کمزور سے انسان, مجھے اور آپ کو اپنی فکر اور اپنی نسلوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں. جس دن انہیں دھکے مار مار کر نارے جہنم کی طرف لے چلا جائے گا, اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوج نہیں رہا. یعنی جب دنیا میں تمہیں اللہ کے نبی اس جہنم سے ڈراتے تھے تو تم کہتے تھے کہ بس یہ ان کے الفاظ کی جادوگری ہے, یہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں. تو اب بتاؤ یہ جو جہنم تمہارے سامنے ہے یہ جادو ہے یا تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر, تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے, تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. انما تجزون ما کنتم تعملون, اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. یہ آیت مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ ہمیں ہمارے عملوں کا بدلہ ملے گا. جیسے ایک طالب علم اپنے پیپر میں جو جملہ بھی لکھتا ہے اس سے یا اسے نمبر ملتے ہیں یا اس کے نمبر کٹتے ہیں. متقی لوگ وہاں باغوں نعمتوں میں ہوں گے, لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا, اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا. جنت میں جا کر بھی شکر کس بات کا ہے, اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ دوزخ میں جانے سے بچ گئے. وہ لوگ جو دوزخ میں گر کر کوئلہ ہو رہے ہیں, اللہ تیرا احسان کہ تُو نے بچا لیا. جنت کی نعمتیں اپنی جگہ, اور سب سے بڑی نعمت دوزخ کے عذاب سے بچ جانا. پروردگار ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے. ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو. کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون, اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنی ان دعاؤں کے سلے میں جو تم کرتے رہے, اپنی ان تمناؤں کے سلے میں جو تم کرتے رہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ذکر کیا ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. ہم نے تو سمجھا جنت دعاؤں سے ملتی ہے, تمناؤں سے ملتی ہے. جنت دعاؤں سے ملتی ہے, مگر دعا کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ جب دعائیں اور کوششیں ایک ڈائریکشن میں ہوں تو یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہے. جب دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے مرتبے اور مقام اور خواہشیں صرف دعاؤں سے نہیں ملتی, تو اتنی بڑی جنت کے بارے میں ہم کیسے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ صرف دعاؤں سے مل جائے گی؟ وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے. کیسا خوبصورت منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا جنت کا. مزے سے بیٹھے ہیں, ریلیکس, کوئی کام نہیں, دنیا میں محنتیں کر آئے, تھک آئے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس پر پابندیاں برداشت کرتے رہے, قربانیاں دیتے رہے. آپ چل کریں گے, مزے کریں گے, آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. دنیا میں فرصت نہیں مل رہی تھی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو کمپنی دیں, بہت سارے کام, ذمہ داریاں, دین کی خدمت, اولاد کے لیے اس طرح سے وقت نہیں تھا کہ اولاد کو انجوائے کر سکے, گپ شپ کر سکے. اللہ نے جنت کا منظر ہماری آنکھوں میں سجا دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ کہ ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے. جنتی عورت کی خوبصورتی کیا ہے؟ آنکھوں کی خوبصورتی بیان کی. دنیا میں جتنی نظریں بچائیں گے اتنی ہی خوبصورت آنکھیں ہوں گی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی حور کا تذکرہ کرتے ہیں, جنت میں موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں یہ گاتی ہیں کہ ہم خوبصورت اور نیک سیرت حوریں اپنے محبوب شوہروں کے لیے محفوظ کی گئی ہیں. وہ یہ ترانے گاتی ہیں. اور یہاں بیاہ کا ذکر ہے کہ ان کو باقاعدہ ان کا نکاح کیا جائے گا. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے, ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے. یا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کتنا بڑا انعام کہ جو ایمان لائے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو جنتوں کا مستحق بنایا, اب ان کی اولاد بھی ایمان والی ہے لیکن اس درجے کی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ جنت میں انہیں ان کے درجے تک پہنچا دیں گے. بلند درجے والوں کے عمل میں گھاٹا دے کے نیچے نہیں کریں گے, لیکن جن کا درجہ کم ہے لیکن وہ صالح ہیں جنت میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کر دیں گے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین صالحین کی ذریت اور اولاد کو بھی ان کے بزرگ آبا کے درجے میں پہنچا دیں گے, اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے اس درجے کے مستحق نہ ہوں, تاکہ ان بزرگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور بعض کے اولاد کی وجہ سے درجے بلند ہوں گے. پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے بعض نیک بندوں کا درجہ اس کے عمل کی مناسبت سے بہت اونچا کر دیں گے. تو یہ دریافت کریں گے کہ میرے پروردگار مجھے یہ مقام اور درجہ کہاں سے مل گیا؟ تو جواب دیا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار اور دعا کی, اس کا یہ اثر ہے. محنت کیجئے, قربانی دیجئے اور اپنے گھر والوں کے درجے جنت میں بلند کیجئے. کل امرئ بما کسب رہین, ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے. آج اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں گھلا لیں اور جہنم سے آزاد کر لیں. اللہ نے جو نعمتیں صلاحیتیں دی ہیں, اگر ان کو اللہ کے رستے میں استعمال کیا تو اپنی جان اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے, ورنہ نہیں چھڑا پائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی پر لازم ہے اپنے جسم کے ہر بند کے بدلے صدقہ خیرات کرے. بس ہر تسبیح صدقہ ہے یعنی سبحان اللہ, ہر تحمید صدقہ ہے یعنی الحمدللہ, ہر تحلیل صدقہ ہے لا الہ الا اللہ, ہر تکبیر صدقہ ہے یعنی اللہ اکبر, اور عمل بالمعروف صدقہ ہے, نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے, اور نہی عن المنکر صدقہ ہے یعنی برائی سے روکنا صدقہ ہے. تو یہ صدقے کرنے والے ہوں, یہ نیکیاں اکٹھی کرنے والے ہوں تاکہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیں. ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت, جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا, خوب دیے چلے جائیں گے. کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی کولیسٹرول بڑھنے کا, شوگر, بلڈ پریشر کا خطرہ نہیں ہے. مزے سے کھا رہے ہیں وہ, ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے, جس میں نہ یاوا گوئی ہوگی نہ بد کرداری, اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے, اور ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ لڑکے کون ہیں؟ یہ مشرکوں کی اولاد. نہ ان کے پاس ایمان اور نیکی ہے کہ وہ اپنے اعمال کی بدولت جنت پا لیں, اور نہ ہی ان کا کوئی گناہ ہے کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں خادموں کے طور پر رکھیں گے, اور کیسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے. مجھے آخرت میں عامر وہی عمر کام آئی, جسے کہہ رہی تھی دنیا غم عشق میں گوائی. آدمی سب سے زیادہ جس وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے بال بچوں کو عیش کرانے اور ان کی دنیا بنانے کی فکر ہے. لیکن مومن کیا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں. ہر وقت انہیں فکر ہوتی ہے ہماری آخرت نہ برباد ہو جائے, اور اپنی اولاد کو بھی ہم ایسے رستے پہ نہ ڈال جائیں جو انہیں عذاب الہی کا مستحق بنا دے. آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے. ہم درباروں پہ جا کے مزاروں پہ غیر اللہ سے نہیں مانگتے تھے. پروردگار ہم تو اس زندگی میں بھی تجھ سے ہی مانگتے تھے. وہ واقعی بڑا محسن و رحیم ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے, نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون. کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں, یا در حقیقت یہ عناد میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا کر لائیں. واقعی اب ہم نے پڑھا, سمجھ کے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا نا کہ کس شان کا یہ کلام ہے, کیسی برکتیں ہیں اس میں, کیسی راحتیں ہیں اس میں, کیسی سہولتیں ہیں اس میں, اور اس کو پڑھ کر اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی. کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے, یا یہ خود اپنے خالق ہیں, یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں, یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل. کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ کیا تم ان سے کوئی اجر مانگتے ہو کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جاتے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ عما یشرکون, اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. پھر جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے شرک کی بات کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ قرآن پورا ہو جائے اور شرک پھر بھی باقی رہے. اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے گالی کہا ہے اپنے لیے. ہم تصور کریں ہمارے والدین کو کوئی گالی دے تو ہمارا کیا حال ہو غصے سے, اور ہم کیا اس کی نیت پوچھتے جائیں گے کہ تمہاری نیت کیا تھی, تم نے یہ گالی کس نیت سے دی؟ بس شرک سے برات کا اظہار کریں, اپنی زندگیوں کو بھی شرک سے پاک کریں, اور ہر طرح کے شرک سے جس میں شائبہ بھی ہو شرک کا اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دے, کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی نیکی قابل قبول نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر ہی اس دنیا سے اٹھائے. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڑے چلے آ رہے ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو, یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے, جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا. اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے, مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو, تم ہماری نگاہ میں ہو. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, کیا خوبصورت بات ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ہماری نظر میں ہو. تم جو کرتے ہو, محنت کر رہے ہو, تڑپ ہے دل میں, تمہاری نیتیں, تمہارے ارادے, تمہارا اخلاص, تمہاری محنتیں, تمہاری قربانیاں, تم ہماری نگاہ میں ہو, ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم جب اٹھو تو اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو, رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو, اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی. تم جب اٹھو اپنے رب کی ہم کے ساتھ تسبیح کرو سے مراد کیا ہے؟ ایک, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مجلس کا اختتام ہو تو تسبیح اور تحمید کی جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی کلمہ سکھایا ہے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یعنی کسی بھی محفل سے آپ اٹھے تو اختتام میں یہ دعا کر کے اٹھیں, یہ کلمات کہہ کر اٹھیں. اور دوسرا یہ بھی کہ جب نیند سے بیدار ہوں تو بھی اس طرح کے کلمات کہیں. اس کے لیے بھی پیارے نبی نے سکھایا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کی حمد اور تسبیح سے آغاز کرو. اسی لیے ہم وہ پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد, سبحانک اللہم وبحمدک, اس سے ہم آغاز کرتے ہیں. اور چوتھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھو تو اللہ کی حمد و تسبیح سے اس کا آغاز کرو. اور یہ بھی پیارے نبی کا معمول تھا کہ آپ اپنے خطبوں کے آغاز میں حمد و ثنا فرمایا کرتے تھے. سورہ نجم مکی دور کی سورت ہے اور یہ قرآن کی وہ پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع عام میں سنایا اور اس مجمع میں کافر اور مومن سب موجود تھے. آخر میں جب آپ نے آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ فرمایا تو سب حاضرین آپ کے ساتھ سجدے میں گر گئے. مشرکین کے وہ بڑے بڑے سردار جو مخالفت میں پیش تھے سجدہ کیے بغیر نہ رہ سکے. عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے کفار میں سے صرف ایک شخص امیہ بن خلف کو دیکھا کہ اس نے سجدہ کرنے کی بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پر لگا لی اور کہا میرے لیے بس یہی کافی ہے. بعد میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا. تو یہ اس کلام کی اس قدر تاثیر تھی کہ کافر تک سجدے میں گر گئے. اس کلام کی تاثیر مجھ پر ایسے ہو جائے کہ میں بھی جھک جاؤں, میں بھی اللہ کے کام کی بن جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے تارے کی جبکہ وہ غروب ہوا, تمہارا رفیق نہ بھٹتا ہے نہ بہتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے تارے کی قسم کھائی ہے دو اعتبار سے. ایک تو یہ جب رات کی تاریکی میں تارے نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک شخص اپنے ارد گرد کی چیزوں کو کلیئر نہیں دیکھ سکتا اور مختلف چیزوں کے بارے میں اس کے غلط اندازے ہو سکتے ہیں. لیکن جب تارے ڈوب جاتے ہیں اور صبح نمودار ہوتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں آدمی کے سامنے آ جاتی ہے, اس وقت کوئی شبہ باقی نہیں رہتا. اور دوسرا تارے کی قسم کھانے سے مراد جیسے اس زمانے کے لوگ بھی آج بھی, لیکن زیادہ تر اس زمانے کے لوگ اندھیری رات میں راستہ معلوم کرنے کے لیے تاروں سے رہنمائی لیا کرتے تھے, ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں, رہنمائی کرنے والے ہیں. تارے بھی ٹوٹ رہے ہیں, خدا کرے کہ ہمارے دل بھی ٹوٹ کر رب کو چاہنے لگیں. اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے. یعنی بھٹکا سے مراد کیا ہے؟ کوئی شخص راستہ نہ جاننے کی وجہ سے غلط رستے پہ چل پڑا ہو. اور بہکا کون ہوتا ہے؟ جو جان بوجھ کر غلط راستہ استعمال کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ بھٹکے ہیں نہ بہکے ہیں, وما ینطقو عن الہوا, اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے. یعنی وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے, وہ سچ ہے اور وہ اللہ کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ لکھے جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر آپ کی باتوں کو لکھا کرتے تھے, پھر لوگوں کے کہنے پر چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا لکھے جاؤ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلی. تو گویا احادیث کو بھی یہی مقام دینا کہ وہ بالکل سچ اور درست ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بلائی افق پر تھا, پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم فاصلہ رہ گیا. تب اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو وحی بھی اسے پہنچانی تھی. نظر نے جو دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. یہ کیا نظر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مفسرین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا, اور بہت ساری احادیث اس کی شاہد ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصل حالت میں دیکھا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نظر کا دھوکا ہو. بعض اوقات ہمیں چیز سامنے ہوتی ہے اور نظر نہیں آ رہی ہوتی, اور بعض اوقات ہم تصور کر رہے ہوتے ہیں یہاں چیز ہوگی مگر وہ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماویٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں ہے پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا اور اسے ایسے رنگوں نے ڈھانپا ہوا تھا کہ میں نہیں جانتا وہ کیا تھے. پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتیوں کی لڑیاں ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی ہے. اللہ ہمیں اس جنت کا حقدار بنا دے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی آیت نمبر 13 اور 14 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا, ان کے 600 بازو تھے اور ان کے پروں سے حیران کن رنگا رنگ موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو تصور کیجئے کیا اللہ کی مخلوق ہے, کیا شان ہے ان کی. یہ حضرت جبرائیل لیلۃ القدر میں, قدر والی رات میں آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں, اور یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے ہر پیغمبر کے اوپر اللہ کا پیغام, اللہ کا قانون, اللہ کی کتاب کو اتارا. تو وہ آتے ہوں گے, وہ دیکھتے ہوں گے جو قرآن لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ان کی امت کیا کر رہی ہے, قرآن سے غافل, بے خبر, یا قرآن پڑھنے میں, قرآن کی یاد سے دل کو آباد کرنے میں اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا, اور مسلم کی روایت میں آتا ہے, عبداللہ بن مسعود بتاتے ہیں کہ سونے کے پروانے تھے جو چھا رہے تھے. نگاہ نہ چندھیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی, اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. یعنی کیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل تھا, اپنے کام کی ڈیڈیکیشن تھی, یکسوئی تھی, کہ ایسی شاندار جگہ پہ جا کر بھی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے, مڑ مڑ کے نہیں دیکھ رہے, چیزوں کو نہیں دیکھ رہے, بلکہ اس کام کے لیے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا اس کو فوکس کر رہے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ہم فوکس کر لیں اپنے آپ کو. اب ذرا بتاؤ, تم نے کبھی اس لات اور اس عزا اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر بھی کچھ غور کیا؟ کیا بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں خدا کے لیے؟ یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہوئی. دراصل یہ کچھ نہیں ہے مگر بس چند نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے مرید بنے ہوئے ہیں, حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. کیا انسان جو کچھ چاہے اس کے لیے وہی حق ہے؟ دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے. آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں, ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اسے اجازت نہ دے جس کے لیے وہ کوئی عرض سننا چاہے اور اس کو پسند کرے. مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ فرشتوں کو دیویوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں, حالانکہ اس معاملے کا کوئی علم انہیں حاصل نہیں. وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں, اور گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گمان بھی درست کر دے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. اللہ کے ذکر سے جو منہ پھیرے, جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کا ذکر کرنا اچھا لگتا ہے, اس کا ذکر سننا اچھا لگتا ہے. اور ہم تصور کریں کہ کوئی ہمارا تذکرہ سننے کا بھی روادار نہ ہو تو ہمارا اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا؟ ہمارے دل میں اس کی کیا جگہ ہوگی, کیسا مقام ہوگا؟ ذالک مبلغہم من العلم, ان لوگوں کا مبلغ علم بس یہی کچھ ہے. امام ابن القیم کہتے ہیں یہ بہت پریشانی کی بات ہے اور کتنا بڑا خسارہ ہے کہ انسان ساری عمر علم کے رستے پہ رہا لیکن قرآن کو نہ سمجھا نہ جانا. اور پیارے نبی کی دعاؤں میں یہ دعا ہے, وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا, اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنانا. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا, اور نہ اسے ہمارے علم کی انتہا بنانا. یعنی بس ہم دنیا ہی کا علم سیکھ کر رہ جائیں اور دین کا علم نہ حاصل کریں. اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو, اور نہ ہی یہ ہو کہ دنیا ہی ہماری سب سے بڑی فکر بن جائے. یہ بات تیرا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور کون سیدھے رستے پر ہے. اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے, تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے, جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے کبھی افعال سے پرہیز کرتے ہیں. الا اللمم, الا یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے, کوئی ہلکی سی کوئی خیال آ گیا, تھوڑی سی دیر کے لیے کسی ایسی جگہ پہ رک گیا, اس نے فیل کا ارتکاب تو نہیں کیا مگر اس جگہ کے قریب پہنچ گیا. الا اللمم. اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے اور اس کی قربت سے بھی بچائے. مومن جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی ایسے ہی ڈرتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑے گناہ ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, مومن آدمی اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور اسے ڈر ہے کہ کہیں پہاڑ ٹوٹ کر اس پر گر نہ پڑے. اور فاسق اور فاجر آدمی اپنے گناہوں کو اتنا معمولی سمجھتا ہے گویا ایک مکھی تھی جو اس کی ناک پر سے گزر گئی. بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا, جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین ہی تھے, یعنی فیٹس ہی تھے. بس اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو, وہ ہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. نہ اپنے لیے پاکی کے دعوے کریں اور نہ کسی کو متقی اور پرہیزگار کہیں. ہم نہیں جانتے کس کا مقام اللہ کی نظر میں کیسا ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگ خیبر میں تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کے حق میں فرمایا جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا لیکن در حقیقت منافق تھا, آپ نے فرمایا یہ شخص دوزخی ہے. یہ شخص خوب جم کر لڑا, زخمی ہوا, حتیٰ کہ بعض لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے متعلق شک پیدا ہونے لگا. پھر لوگوں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ جب اسے زخموں سے زیادہ تکلیف ہوئی تو اس نے اپنی ترکش میں ہاتھ ڈال کر ایک تیر نکالا اور اس سے اپنی گردن کو زخمی کر کے خودکشی کر لی. یہ صورتحال دیکھ کر کئی صحابہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کی بات سچی کی, اس شخص نے خودکشی سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا, اٹھ اور لوگوں میں منادی کر دے کہ دہشت میں وہی جائے گا جو مومن ہوگا. اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ بدکار آدمی سے بھی اپنے دین کی مدد کرا لیتا ہے. اللہ اکبر, جب سے یہ بات پڑی ہے تو احساس ہوتا ہے کبھی بھی دین کا کام کرتے ہوئے اور دین کی بڑی سے بڑی خدمت کرتے ہوئے بھی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑی نیک ہوں. اللہ تو برے لوگوں سے بھی دین کی خدمت کا کام لے لیتا ہے. بس اللہ کرے کہ ہماری یہ خدمتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور یہ سب اللہ کی خاطر ہوں. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کے رک گیا, یہ بس تھوڑا سا مال دیا اور رک گیا. دنیا میں تو ہم خرچ کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں لیکن آخرت کے لیے اللہ کے رستے میں دیتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹا نوٹ نکالنا اور اسی کو کافی سمجھنا اور سوچتے رہنا, اللہ اکبر, کیسی کنجوسی ہے. یہاں دنیا کے بینکوں پر اعتماد کرتے ہیں, پیسے رکھواتے ہیں, لیکن اللہ کے بینک پر اعتماد نہیں ہے کہ جس کے پاس رکھوائیں گے تو وہ بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا. کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں اور اس ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہوئی ہیں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ وابراہیم الذی وفا, کیسے پیار سے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں. اب یہاں پر کچھ وہ باتیں ہیں جو کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں بھی موجود تھیں. گویا یہ بنیادی اصول ہیں جو ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں اور کبھی نہیں بدلتے. یہ کون سے اصول ہیں؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, یعنی ہر شخص اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے اور کوئی دوسرا اس کے فعل کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. کوئی کہے کہ تم گناہ کر لو, یہ بوجھ میں اٹھا لوں گی, نہیں ہو سکتا. جو ترغیب دے گا وہ ڈبل بوجھ اٹھائے گا اور جو کرے گا وہ بھی بوجھ اٹھائے گا. اکٹھا وہ بوجھ کریں جو کل سہار سکیں, اور سفر کا یہ اصول یاد رکھیں, ٹریول لائٹ, ہلکا پھلکا رکھیں. آج ہی گناہوں کے بوجھ کو اتار دیں. آج ہم بہت سے گناہ شوہر کے کندھے پہ بندوق رکھ کے ہم کرتے ہیں, والدین کے یا بچوں کے کندھے پہ رکھ کے کیے جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں ایسا کرتی ہوں, مگر قیامت کے دن کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور گناہوں کا بوجھ تو ویسے ہی گندگی کا بوجھ ہے, یہ کون اٹھائے گا؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی, اور یہ کہ اس کی صحیح ان قریب دیکھی جائے گی اور اس کی پوری جزا اسے دے دی جائے گی, اور یہ کہ آخرکار پہنچنا تیرے رب ہی کے پاس ہے, اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا. یہ توہمات تو بالکل ہی چھوڑ دیں گے, کالی بلی راستہ کاٹ جائے یا سفید, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, دائیں آنکھ پھڑکے یا بائیں. اور لوگ کہتے ہیں صبح اٹھ کے کس کا منہ دیکھا تھا؟ اپنا ہی دیکھا ہوگا. یہ ساری چیزیں توہمات, اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں. اور یہ کہ اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی بخشی, موت سے پہلے موت نہیں آ سکتی, اس لیے بے خوف ہو جائیں. اور ہمارے اسلاف موت سے بے خوف تھے, اسی لیے کفر ان سے تھر تھر کانپتا تھا, اور آج ہم موت کے خوف سے تھر تھر کانپتے ہیں. اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جاتی ہے, اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمے ہے, اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور جائیداد بخشی, وہی دینے والا ہے, اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے. شعرا آسمان کا روشن ترین ستارہ تھا, اور جاہلیت میں اہل ارض کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ستارہ لوگوں کی قسمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہاری قسمتیں شعرا نہیں بناتا بلکہ اس کا رب بناتا ہے. اور یہ کہ اسی نے آدم اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو ایسا مٹایا کہ ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نوح کو تباہ کیا کیونکہ وہ تھے ہی سخت ظالم اور سرکش لوگ اور اونھی گرنے والی بستیوں کو اٹھا پھینکا پھر چھا دیا ان پر جو کچھ تم جانتے ہو کیا چھا دیا بس اے مخاطب اپنے رب کے کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا یہ ایک تنبیہ ہے پہلے آئی ہوئی تنبیہات میں سے آنے والی گھڑی قریب آ لگی ہے اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں اب کیا یہی وہ باتیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو ہنستے ہو اور روتے نہیں اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو استغفر اللہ اتنی سنجیدہ باتیں سن کر جہنم کا تذکرہ پچھلی قوموں پر عذاب کا تذکرہ ان ساری چیزوں کو تو پڑھ کے انسان کو ڈر لگ جانا چاہیے اسے سنجیدہ ہو جانا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کہ پھر بھی تم ہنسی مذاق میں اور مستیوں میں اور گانے بجانے میں اور اس طرح کے شغل میں مصروف ہو فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا جھک جاؤ اللہ کے آگے اور بندگی بجا لاؤ جو دنیا میں نہیں جھکتے قیامت کے دن جب سجدہ کرنے کا حکم ہوگا تو ان کی کمریں لوہے کی طرح سخت کڑ جائیں گی یہ آیت سجدہ ہے اور نزول کے اعتبار سے پہلی آیت سجدہ ہے اور ہم دیباچے میں پڑھ کر آئے کہ یہ آیتیں پڑھ کر تو کفار جھک گئے کفار سجدے میں پڑ گئے تو مجھے اور آپ کو بھی سجدہ کرنا چاہیے اور صرف سجدہ نہیں اللہ کے حکموں کے آگے جھک جائیں نمازوں میں اللہ کے آگے جھک جائیں استغفار کے لیے جھک جائیں اعتراف نعمت کے لیے جھک جائیں شکر کے لیے جھک جائیں دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں